الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. جس موضوع کا اعلان گزشتہ جمعے میں کر چکا ہوں اسی پر گفتگو کروں گا، اور وہ خود بھی طوالت طلب بھی ہے، نازک بھی ہے، سینسیٹیو بھی ہے. اس حوالے سے میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اپنے خیالات کو مرتب کر لوں. زندگی میں پہلی مرتبہ ایک شب قبل میں نے اپنے نوٹس تیار کیے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اس لیے کہ معاملہ ایسا ہے کہ ذرا سا بھی ادھر یا ادھر کا معاملہ ہو جائے تو اس سے بہت سے فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں. پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں مجھے کچھ اپنے دورہ ایران کے تاثرات اور مشاہدات کو بیان کرنے سے قبل کچھ نہ کچھ اپنا موقف جو ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ بھی بیان کرنا ہوگا، تاکہ پوری بات جو ہے وہ ایک یکجا آئے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ آج دوسرے موضوعات پر گفتگو کا موقع نہ ملے. تاہم یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت ہے کہ اگر وہ چاہے تو ما قل و دل ولی کو کیفیت عطا فرما دے کہ میں اپنے اس موضوع کو، یعنی دورہ ایران کے تاثرات و مشاہدات کے موضوع کو، کم وقت میں سمیٹ لوں. سب سے پہلے تو میں شیعہ سنی مسئلے کے بارے میں جو میرا ذاتی موقف ہے اس کو چاہتا ہوں کہ اچھی طرح واضح کروں. اس میں میں نے کئی نکات نمبر وار اپنے ہاں درج کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ باقاعدہ اسی گنتی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ بارہا کہا ہے اور اب بھی میں اس پر قائم ہوں کہ مسلمانوں میں فرقے صرف دو ہیں، ایک شیعہ اور دوسرا سنی. باقی تقسیمیں اگرچہ ویسے نہایت شدید ہوں، محاورائی انتہائی ہوں، لیکن وہ فرقے نہیں ہیں، وہ مکتب فکر ہیں، وہ مسالک ہیں، وہ فقہی مذاہب ہیں. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سلفی، یہ فقہی مسالک ہیں. اگرچہ خود حنفیوں میں دیوبندی اور بریلوی کی تقسیم جس قدر ہمارے ہاں شدید ہے اور جس طرح اس میں تلخی ہے وہ شاید کہیں اور کسی اور معاملے میں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں جہاں تک دیوبندی بریلوی کا ہے وہ تو ایک ہی فقہ، ایک ہی مکتب فکر، ان کے بنیادی تصورات تقریباً ایک ہیں، کوئی فرق ہے ہی نہیں. تو بہرحال میرے نزدیک فرقے دو ہی ہیں، یعنی ایک شیعہ ایک سنی. پھر سنیوں کی تقسیم ہے، مختلف مذاہب فکر ہیں، مختلف مذاہب فقہ ہیں، اسی طرح شیعوں میں بھی تقسیم ہے. دوسری بات یہ کہ جس کو میں پورے زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ میں بحمد اللہ خود سنی مسلمان ہوں. میں اپنے نام کے ساتھ اس سابقہ کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. بقیہ تمام تقسیموں سے الحمدللہ میں بالاتر ہوں، اگرچہ میرا جو اپنا طرز عمل ہے فقہی معاملات میں وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر مسائل میں تو میرا موقف وہی ہے جو کبھی بہت بڑے بڑے فلاسفہ نے اور متکلمین نے مرتے ہوئے الفاظ کہے. چنانچہ امام راضی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے انتقال کے وقت یہ کہا کہ اموت علی عقیدت امی، میں اپنی والدہ کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں. باقی سب جو بھی کلامی بحثیں ہیں اور دلائل ہیں اور تفاصیل ہیں وہ سب ایک جگہ، میرا عقیدہ وہی ہے، میں اسی پر جان دے رہا ہوں جو میری والدہ کا تھا. تو فقہی معاملات میں میرا اکثر و بیشتر تو طرز عمل والدین کا ہے، اور وہ حنفی ہے، حنفی تھے، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے. تو اکثر و بیشتر معاملات میں حنفی ہیں، لیکن جن معاملات میں ضرورت پیش آ جاتی ہے یا موقع مل جاتا ہے کسی سبب سے تحقیق کا، تفتیش کا، ان کے ضمن میں میں نے دو باتیں اپنے لیے طے کی ہیں. اگر تو مسئلہ کوئی ایسا ہے کہ جس پر ہمارے چاروں فقہی مکاتب فکر جو اہل سنت کے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ چاروں متفق ہوں تو میں چاہے عقلاً وہ بات اور میری ذاتی رائے میں وہ بات قابل قبول نہ بھی ہو تب بھی میں اس کا پابند ہوں، اس سے باہر نکلنے کو جائز نہیں سمجھتا اپنے لیے. اس سے علیحدہ ہونا صرف مجتہد مطلق کی شان ہوتی ہے، اور میں مجتہد ہونے کا بھی دعوے دار نہیں، کجا یہ کہ مجتہد مطلق وہ تو بہت ہی بڑا منصب ہے. لہذا جہاں چاروں متفق ہوں وہاں میں پابند ہوں، البتہ جہاں کچھ اختلاف ہو ان کے مابین اس میں میں ترجیح کا معاملہ کر لیتا ہوں. اس کو کہا جاتا ہے جدید فقہ اصطلاح میں تلفیق، یعنی ان چاروں فقہوں میں سے کوئی چیز لے لینا. اس کا میں اگر اس کو کچھ لوگ جرم سمجھتے ہو تو میں اقراری مجرم ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر میں اس کے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں. بہرحال میرا موقع جو میں نے عرض کیا کہ میں اپنے آپ کو سنی مسلمان سمجھتا ہوں، اور بحمد اللہ تنظیم اسلامی بھی سنی مسلمانوں کی تنظیم، اس کے بیان میں اس کے اعلان میں ہمیں کوئی بات نہیں. البتہ میں بھی اور تنظیم اسلامی بھی حنفی اور شافعی اور مالکی اور حنبلی اور سلفی یا اہل حدیث پر ہم ان سے بالاتر ہیں. تنظیم بھی وہ اس اعتبار سے کہ کوئی شخص کسی مسلک کا ان میں سے پیروکار ہو وہ تنظیم میں شامل ہو سکتا ہے، اور میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں اس اعتبار سے کہ چاروں جہاں متفق ہو جائیں میں اس دائرے سے باہر نہیں نکلتا. البتہ اختلاف ہو ان میں تو پھر میں کوئی ترجیح اور کوئی پک اینڈ چوز کا معاملہ کر لیتا ہوں. اور اس کے ضمن میں میں اب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بحمد اللہ میں اس اعتبار سے جس موقف پر ایران گیا تھا اسی موقف پر واپس آیا. میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، میرا سٹینڈ پوائنٹ وہی ہے. میں اس کی کچھ تفصیل بھی آپ سے عرض کر دوں گا، اگرچہ میرے بعض تاثرات جو ہیں وہ بہت گہرے ہیں، میں نے ان سے اثر قبول کیا ہے، لیکن وہ کیا ہے وہ بھی 12 ہیڈنگز کے تحت میں آج بیان کر دوں گا. لیکن یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ مسلک کے اہل تشیع کی طرف میرا کوئی میلان ہوا ہو یا رجحان ہوا ہو یا اس کے ضمن میں میرے سابقہ موقف کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہو. البتہ نمبر 3 بات یہ ہے کہ میں اہل تشیع کی من حیث الجماعت تکفیر کا قائل نہیں، یعنی میں شیعوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھ. دو فرقے جب میں نے کہا تو اس میں خود بخود یہ بات موجود ہے کہ مسلمانوں کے دو فرقے ہیں. اہل تشیع کو من حیث الجماعت کافر کہنا یا ان کی تکفیر کرنا یہ میرا موقف نہیں ہے، نہ کبھی رہا ہے، نہ پہلے تھا، نہ آج. اگرچہ میں بعض اعتبارات سے مولانا حق نواز جھنگوی کا بہت قائل تھا، ان کا جوش، خروش، خلوص، اخلاص ان کا بہت قائل تھا، لیکن ان کے موقف کا میں قائل نہیں تھا. میں نے نہ ان کی زندگی میں کبھی ان کی تائید کی اس موقف کی، اور پھر جب ان کے انتقال کے اوپر ایک جلسہ تعزیتی رکھا گیا اس کے مقررین میں میرا نام بھی دے دیا گیا تو میں نے احتجاج کے ساتھ انکار کیا کہ میں نے جب ان کی زندگی میں ان کے موقف کی تائید نہیں کی اور ان کا ساتھ نہیں دیا تو میں اب ان کے انتقال پر جو سیاسی دکان اپنی چمکانے کے لیے اس جلسے میں آ کر اور تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ میرا موقف پختہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے کہ تکفیر صحیح نہیں. ہاں انفرادی طور پر کسی شخص کی کوئی رائے ایسی ہو اور وہ اس کا قائل بھی ہو، اگر وہ چھپا رہا ہے تب بھی اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہ کوئی شخص کسی ایسی رائے کا قائل ہے جس کی بنا پر تکفیر ہو سکتی ہے اور وہ برملا اس کا اعلان کرے اس کی تکفیر ہو جائے گی، لیکن یہ شخصی معاملہ ہوگا، انفرادی معاملہ ہوگا. اس کے لیے اس طرح کا معاملہ نہیں ہو سکتا جیسے قادیانیوں کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں معاملہ نبوت کا آیا ہے اور انہوں نے برملا کہا کہ ہم نبی مانتے ہیں اور اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو وہ معاملہ بہت مختلف ہے. لیکن یہ کہ اہل تشیع کی کوئی من حیث الجماعت تکفیر کا میں قائل نہیں. چوتھا نقطہ یہ ہے، اب میں تجزیہ کر رہا ہوں کہ یہ شیعہ اور سنی مذہبی موقف میں کیا فرق ہے، کس کس اعتبار سے. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ توحید، معاد اور رسالت کے بارے میں جہاں تک بنیادی عقائد کا تعلق ہے، میرے نزدیک اہل تشیع اور اہل تسنن میں کوئی بنیادی فرق موجود نہیں. توحید، معاد، رسالت، یہ ہمارے بنیادی 3 عقائد، 3 آرٹیکل آف فیتھ ہیں، ایمانیات ثلاثہ، ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالرسالت. ان میں کوئی بنیادی فرق اہل تشیع و اہل تسنن میں نہیں ہے. بعض جو اختلافات ہیں وہ کلامی ہیں. علم کلام کے اعتبار سے جب ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحثیں چلی ہیں، صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، یہ ذات و صفات کا بڑا مشکل مسئلہ ہے، لا ینحل مسئلہ ہے. اس میں ہمارے ہاں تین مکاتب فکر وجود میں آئے، معتزلہ ایک انتہا پر، اشاعرہ دوسری انتہا پر، اور ماتوریدیہ درمیان میں. حنفی زیادہ تر ماتوریدیہ ہیں اور شیعہ عقائد معتزلہ کے مشابہ ہیں، لیکن نہ معتزلہ کی تکفیر ہوئی ہے، انہیں اشاعرہ اور ماتوریدیہ گمراہ تو کہتے ہیں، تکفیر نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے عقائد کے، عقائد ثلاثہ، ایمانیات ثلاثہ کے ضمن میں جو بھی اختلافات ہیں جزوی اور ثانوی، ان کی بنا پر تکفیر نہیں ہو سکتی. البتہ امامت معصومہ کا جو تصور ہے وہ میرے نزدیک بالکل غلط ہے، انتہائی غلط ہے، میرے نزدیک بالکل بے بنیاد ہے. لیکن اس کے ضمن میں بھی تین باتیں نوٹ کر دیتی ہیں. میرے نزدیک معصومیت خاصہ رسالت و نبوت ہے، نبوت ختم، معصومیت ختم. ابو بکر بھی معصوم نہیں تھے، خطا ہو سکتی تھی، خطا اجتہادی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ان کو ہم معصوم نہیں سمجھتے، حضرت عمر کو بھی معصوم نہیں سمجھتے. معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت حضور پر ختم، معصومیت ختم، یہ میرا پختہ عقیدہ ہے. لیکن اس کے ضمن میں تین باتیں نوٹ کیجئے. پہلے تو یہ کہ یہ بہرحال معصومیت امامہ کی، اس کی جو امامت معصومیہ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، نبوت سے کم تر رہ جاتی ہے. نبوت کے بعد خصائص وہ مانتے ہیں اپنے ائمہ معصومین میں، لیکن نبوت کا ایک لیول ہے، وہاں تک وہ بات نہیں پہنچتی، اسی لیے تکفیر نہیں ہو سکتی. دیکھیے، قانونی اعتبار سے بات یہ ہوتی ہے کہ کسی جرم پر کوئی سزا دینے کے لیے اس کی کوئی مقدار معین ہوتی ہے. مثلا ہمارے ہاں ہاتھ چوری پر ہاتھ کاٹ دینا ہے تو کیا ایک پیسے کی چوری پر بھی ہاتھ کٹ جائے گا؟ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ کتنی بڑی چوری کی، کون کون سی چوریاں اس سے مستثنا ہوں گی. مشترک مال میں سے چوری پر ہاتھ نہیں کٹے گا. غیر محفوظ مال پڑا ہوا آپ نے سڑک پر ڈال دیا، اب اگر کوئی لے کر اٹھا کر لے گیا اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، آپ نے خود جو ہے اس کو حفاظت میں نہیں رکھا ہے. اسی طریقے سے اگرچہ امامت معصومہ میں انبیاء کے اور نبوت کے کچھ خصائص موجود ہیں، لیکن وہ نبوت نہیں ہے، لہذا اس کی بنا پر تکفیر نہیں. میں اسے گمراہی کہہ سکتا ہوں، اسے بڑی شدید گمراہی کہہ سکتا ہوں، اس سے شدید اختلاف رکھ سکتا ہوں، لیکن تکفیر نہیں کر سکتا. نمبر دو یہ کہ یہ معاملہ جو ہے امامت معصومہ کا، اب عملاً اگر ہے تو صرف آغا خانیوں کے لیے ہے، ان کا امام معصوم موجود ہے. پرنس کریم آغا خان، جس کا آپ بھی استقبال فرماتے ہیں، اس کو ایک صدر مملکت کا درجہ دیتے ہیں، اس کے لیے C-130 ایئر فورس کا حاضر رہتا ہے، اسے سیر کرانے کے لیے اور اسے گلگت اور چترال لے جانے کے لیے، وہ ہے اصل میں کہ جو امامت معصومہ کا بدترین جو بھی ہے عقیدہ وہ وہاں ہے، وہ گویا کہ معصوم ہے اور وہ موجود ہے، امام حاضر ہے. تو اصل فتنہ، اصل خرابی اگر ہے تو وہاں ہے. ہمارے ہاں جو اثنا عشری شیعہ ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے، اس لیے کہ 1250 برس سے ان کا بھی امام معصوم موجود نہیں ہے. وہ تو پہلے 11 امام جو ہیں وہ 250 برس کے دوران جو ہیں وہ ہو گئے، اب جو ہے 1250 یا 1150 برس سے تو ان کا کوئی امام ہے ہی نہیں، بغیر امام کے امام غائب ہے. لہذا ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اجتہاد کا، وہ اجتہاد ان کے ہاں ہے، وہ اجتہاد ہمارے ہاں. عملاً تو کوئی فرق نہیں رہا، وہی کتاب و سنت سے اجتہاد وہ کریں گے، وہی کتاب و سنت سے اجتہاد ہم کریں گے. فرق صرف یہ ہے کہ کتاب تو مشترک ہے، لیکن سنت کی سورسز ان کی علیحدہ ہیں، ہماری علیحدہ ہیں، لیکن اصول میں کتاب و سنت سے اجتہاد انہوں نے کرنا ہے، کتاب و سنت سے اجتہاد ہم نے کرنا ہے. تو اجتہاد ہی اجتہاد رہ گیا. اب کوئی امام معصوم ان کے نزدیک موجود نہیں ہے جو معصوم عن الخطا ہو، جس کا حکم ماننا لازم ہو، جس کو مامور من اللہ سمجھا جائے، جو مفترض الطاعة ہو، اور جو واحد شخص ہو کہ جو قرآن کے معنی بیان کر سکے، ایسا کوئی شخص موجود. بلکہ اس میں ایک حقیقت کا اور اعتراف ہونا چاہیے کہ اجتہاد کے انسٹیٹیوشن کو تو فی الواقع اگر زندہ رکھا ہے تو صرف اہل تشیع نے زندہ رکھا ہے، اہل سنت نے بہت عرصہ ہوا کہ اس کے دروازے بند کیے ہوئے. تیسری بات اس امامت معصومہ کے ضمن میں جو پہلے بھی بارہا سامنے آ چکی ہے کہ جہاں تک الامام المہدی کا تعلق ہے اس کی شخصیت پر بھی اہل تشیع و اہل تسنن جمع ہے. کس اعتبار سے؟ کہ بہت بڑی شخصیت ظہور پذیر ہوگی اور ہم انہیں مجدد مانتے ہیں اور میرے نزدیک وہ آخری اور کامل مجدد ہوں گے, جیسا کہ میں اپنی پچھلی تقریر میں بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 1200 برس سے جو روپوش ہیں امام غائب وہ ظاہر ہوں گے. یہ فرق تو ہمارا ان کے مابین ہے, وہ ان کو معصوم بھی سمجھیں گے. لیکن ایک لطیفہ بھی ہوا, میں نے ایک صاحب سے, ایک عالم دین سے پوچھا کہ اگر آپ کے عقیدے کے مطابق وہی امام غائب حاضر ہو جائیں اور دعویٰ کریں کہ میں مہدی ہوں تو کیا سارے شیعہ ان کو تسلیم کر لیں گے؟ کہنے لگے, ہنسے وہ, مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, بہت سے کہہ دیں گے ہماری ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارے گویا کہ یہ اب الفاظ میں رہے کہ تمہارے نام سے دکان چمکانے کی بات اور ہے اور تمہیں فی الواقع مان لینا اور بات ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضور کے منتظر تھے یہود, لیکن یہ حضور کی تشریف آوری کے بعد مانا تو نہیں انہوں نے, کیونکہ ان کی چودراہٹیں ختم ہوتی تھی, ان کی حیثیتیں ختم ہوتی تھی, ان کی قیادت جو ہے وہ ناؤ پر لگ رہی تھی. بہرحال یہ تو لطیفے کے درجے میں رکھیے, صرف کہ وہ ہنسے اور کہا کہ نہیں, وہ تو اگر جو بھی ان کا عقیدہ ہے اس کے مطابق امام غائب جو ہیں وہ حاضر ہو بھی گئے تب بھی سب نہیں مانیں گے. لیکن ہمارے نزدیک وہ مجدد ہوں گے. البتہ یہ مشترک ہے ہمارے ان کے مابین کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے, حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے. یہ بالکل ہے, عرب میں ان کا ظہور ہوگا, مکے میں ان کا ظہور ہوگا, یہ چیزیں مشترک ہیں. تو گویا کہ عملی اعتبار سے کوئی لمبا چوڑا فرق اس امامت معصومہ کے عقیدے کی وجہ سے بھی بالفعل فی الحال موجود نہیں ہے. اس کے ضمن میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ جہاں تک قرآن مجید کی محفوظیت کا تعلق ہے, اس پر کم سے کم جو علماء اس وقت ایران میں برسر اقتدار ہیں ان میں سے میں نے کسی میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں پائی. کسی اور کے ذہن میں ہوا ہوا کرے. چھٹا نقطہ یہ ہے کہ اصل میں جو بناء نزاع ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور خلفائے راشدین کے بارے میں, یہ گویا کہ تاریخی نزاع ہے, شخصیات سے متعلق نزاع ہے. جیسے دیوبندی اور بریلوی کا سارا جھگڑا جو ہے دو شخصیات پچھلی صدی میں, دو شخصیات اس صدی میں, وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. پچھلی صدی میں شاہ اسماعیل شہید اور ان کے مقابلے میں مولانا فضل الحق خیر آبادی. بریلویت کا اس وقت تک کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. اس صدی میں آ کر مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا احمد رضا خان بریلوی. یہ پرسنالٹی کلیش ہے, دو شخصیتوں کا سارا فرق اور تفاوت ہے, ورنہ موقف کو کوئی فرق نہیں. اسی طریقے سے جیسا کہ ہماری اس مرتبہ سالانہ اجتماع میں وہاں کراچی میں ایک شیعہ عالم دین نے کہا, امامت اور خلافت میں کوئی فرق نہیں. امامت, خلافت, امارت, یہ ایک ہی شے کے تین نام ہیں. امیر کہہ دو, امام کہہ دو, خلیفہ کہہ دو, اس حوالے سے بنیادی فرق نہیں ہے. لیکن شخصیتوں کا فرق ہے. وہ شخصیتوں کا فرق کیا ہے اسے بھی آپ سمجھ لیجئے. اس میں تین قسم کے آپ کو اشخاص ملیں گے شیعوں میں اور سنیوں میں, اگر سب کو مسلمان سمجھ کر ایک وحدت سمجھا جائے تو. ایک ایکسٹریم پر غالی شیعہ, دوسری ایکسٹریم پر متشدد سنی, اور کچھ درمیان. اگر درمیان میں ظاہر بات ہے ایک شیڈ نہیں ہوتا, درمیان میں تو پھر بہت سے شیڈ ہو جائیں گے, جسے آپ گرے ایریا کہتے ہیں, وائٹ اینڈ بلیک, اور درمیان میں گرے ایریا کے تو پھر بہت سے شیڈ ہو سکتے. جو غالی شیعہ جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ امام بھی پہلے حضرت علی, خلیفہ بھی پہلے حضرت علی. ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ غاصبین تھے, ان کی خلافت باطل, یہ غاصب تھے. اور خلیفتہ بلا فصل, حضور کا بلا فصل خلیفہ وہ صرف حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی. اور حضرت علی نے جو بیعت کی ان اصحاب ثلاثہ کی, وہ تقیے کے تحت کی, دل میں نہیں تھی, ظاہر میں تھی, مجبورن تھی, مصلحتن تھی, حقیقت انہوں نے نہیں مانی. یہ ہے موقف. یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. اہل تشیع کی عوام کی اکثریت اسی موقع پر ہے، اہل تسنن کے عوام کی اکثریت معتدل ہے. وہ معتدل کو میں بعد میں ڈیفائن کروں گا. البتہ کچھ پچھلے زمانے میں، بلکہ قریب کے زمانے میں، ماضی قریب میں، اہل سنت میں بھی ایک متشدد مکتبہ فکر پیدا ہو گیا ہے، اور وہ میرے نزدیک اہل تشیع کے ریئیکشن میں ہے. ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں دریدہ دہن، جو چاہے ناسبی ہوں اور چاہے کوئی اور ہوں، کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی اقتدار کے بھوکے تھے، حریص تھے، حضرت حسین بھی اقتدار کے حریص تھے، باغی تھے، واجب القتل تھے. یہ جو ایک نقطہ نظر ہے، یہ در حقیقت ایک ریئیکشن ہے. اہل سنت میں بہت کم لوگ ہیں، لیکن کچھ پیدا ہو گئے ہیں، لیکن وہ ایک رد عمل ہے شیعہ غالی لوگوں کا، اور وہ شیعہ خاص تاریخی پس منظر ہے. ایرانیئن ریولوشن کے بعد اس میں شدت پیدا ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں اہل تشیع نے پاکستان میں بہت اگریسو پوسٹر اختیار کیا تھا. بہت آگے بڑھ کر وہ سوچ رہے تھے کہ ایران میں شیعہ انقلاب آ گیا، پاکستان میں بھی لے آئے، ایک ہی حلے میں یہ بازی سر ہو جائے. اس وقت جو ہے اس کا رد عمل جو پیدا ہوا ہے، اسی کی ایک پیداوار جو ہے وہ سپاہ صحابہ ہیں، اور اسی کی ایک پیداوار جو ہے وہ کچھ ایسے دانشور لوگ ہیں جو اکثر و بیشتر منکرین حدیث ہیں، منکرین سنت ہیں، لیکن وہ منکرین سنت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سنی تو کہتے ہیں، اور سنیوں میں ان کا شمار ہے. لیکن یہ کہ وہ بالکل برعکس بات کہہ رہے ہیں، حضرت علی کی توہین کرتے ہیں، حضرت حسین کی توہین کرتے ہیں. ورنہ اکثر و بیشتر جو سنی ہیں انہیں حضرت علی سے محبت ہے، حضرت فاطمہ سے محبت ہے، حضرات حسنین سے محبت ہے، ان کی عظمت، ان کی سقاحت، ان کا تقویٰ، ان کا زہد، ان کا ورع، اس سب کے وہ قائل ہیں. وہ تو انہیں ان کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، لازمی تقاضا سمجھتے ہیں. اکثر ہمارے عوام جو ہیں ان کے ہاں تو جمعوں کے خطبوں کے اندر بھی وہی چیزیں آتی ہیں، سیدت النساء اہل الجنت فاطمہ و حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں ہمارے ہاں. اس اعتبار سے عوام کے حوالے سے بھی میں نے کہا کہ عوام کی اکثریت معتدل لوگوں پر ہے. اس کے علاوہ بعض بڑی بڑی شخصیتیں بھی معتدل نہیں ہیں. مثلا شاہ ولی اللہ دہلوی کا جو مقام میری نگاہ میں، وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں ایک جگہ پر کہ اگر مجھے میری طبیعت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو تمام صحابہ میں میں حضرت علی کی افضلیت کا قائل ہوتا ہوں، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ صاحبین یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر کی فضیلت کا اعلان کروں اور اقرار کروں. اب دیکھیے اپنے ذاتی میں اعلان تباہ کو کیسے واضح کر رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے تفضیلی، لیکن وہ بچ گئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے جسم کا، میرے دل کا ایک میلان تو ہے، میں کہہ نہیں رہا، میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اس کا اعلان نہیں کر رہا، مجھے حکم یہی ہوا کہ میں اعلان کروں کہ زیادہ افضل جو ہے ابو بکر عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن یہ کہ اس بات تو نرم ہوئی نا، اس سے آگے کا معاملہ علامہ اقبال کا ہے. انہوں نے جو مدح و ثنا اہل بیت کی ہے، اہل بیت کا لفظ میں یہاں اہل تشیع کی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین، میں سمجھتا ہوں تقابل کیجئے تو دوسرے صحابہ کی مدح و ثنا وہ نہیں ہے اقبال کی. حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں جو شعر کہا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم علیہ السلام وہ تو ہمیں محبوب ہیں ایک نسبت کی وجہ سے. کیا نسبت ہے وہ؟ کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں. اور حضرت فاطمہ زہرا ہمیں محبوب ہیں تین نسبتوں سے، محمد کی بیٹی ہیں، علی کی بیوی ہیں، حضرات حسنین کی والدہ ہیں. تین نسبتیں حضرت، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول رضی اللہ تعالی عنہ، بطول باش و پنہا شو وزی عصر، کدرہ غوش شبیر بغیر. با بعض چیزوں میں تو ان بعض اشعار میں تو مجھے اختلاف ہے علامہ اقبال سے، میں نے ان کی ترمیمیں بھی کی ہیں. مانیے ذبح عظیم آمد پسر حضرت حسین کے بارے میں. بہرحال یہ جان لیجئے کہ علامہ اقبال کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ تفضیلی شیعہ تھے. بہت سے لوگوں نے یہ ان کے اوپر یہ ٹائٹل چسپاں کیا ہے، اس لیے کہ ان کے اشعار میں اگرچہ حضرت ابوبکر کے بارے میں جو تھوڑے سے اشعار انہوں نے کہے، واقعہ یہ ہے کہ ان وہ جتنے گاڑھے ہیں، شاید باقی ساری اشعار جمع کر لیے جائیں تو وہ اتنا نہیں بنے گا. ایک ہی سے ہمت او کشت ملت راچو ابر سانیے اسلام و غار و بدر و قبر. حضرت ابوبکر صدیق، ان کی ہمت تھی کہ جس نے ملت کی پوری کشتی پوری کھیتی کو سیراب کیا ہے. جیسے ابر آتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جائے، جو واقعہ ہی ہے، تقریباً مردہ ہو چکا تھا معاملہ اسلام کا حضور کے انتقال کے بعد. ایک طرف نئے داعیان نبوت کھڑے ہو گئے ہیں، ایک طرف مالین زکات کھڑے ہو گئے ہیں. ایک دفعہ تو معلوم ہوتا تھا کہ حجاز کے چند شہروں کے سوا پورا جزیرہ نمایاں عرب مرتد ہو گیا. کس کی ہمت تھی؟ ہمت او کشت ملت راچو ابر. کھیتی کو دوبارہ سرسبز کرنے والا تو ابوبکر ہے. پھر چار الفاظ، سانیے اسلام و غار و بدر و قرب. حضور کے بعد سب سے پہلے آنا اول المسلمین تو حضور ہے، دوسرا مسلمان ابوبکر ہے. نہ یہاں حضرت علی کا ذکر ہے، نہ حضرت خلیجہ کا ذکر ہے. غار میں حضور کے ساتھ وہ ہیں، غار صور میں. بدر کی شب میں حضور جب سجدے میں تھے اپنے اس جھونپڑی کے اندر، تو پہرے پر ابوبکر تھے تلوار لے کر. قبر میں اسی حضور کے پہلو میں دفن ہونے والے پہلے انسان حضرت ابوبکر. بہرحال لیکن اس کے باوجود میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ ہمارے ہاں شیعوں کے ہاں بھی زیدی شیعہ جو ہیں معتدل کہلاتے ہیں، وہ تفضیلی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ خلافت جو ہے حق تو تھی حضرت علی ہی کا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت قبول کر لی، تو یہ خلافت برحق ہے، یہ خلافت ہم مانتے ہیں، اس کو ہم باطل نہیں کہتے، انہیں غاصب نہیں کہتے. گویا کہ یہاں معاملہ وہ تفضیلیت کے قریب آ جاتا ہے. یہ زیدی شیعہ ہیں، شیعوں میں بھی فرقے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا بہت سے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے، معتدل لوگ جیسا کہ میں نے کہا شاہ ولی اللہ دہلوی عظیم شخصیت ہیں، علامہ اقبال کے ہاں یہ معاملہ موجود ہے. البتہ جب پرانی علماء سے بات ہوئی ہے، اس کی تفصیل شاید میں بعد میں دوں گا، لیکن یہ کہ ان کے جو جدید دانشور ہیں ان کی تو اکثریت کو میں نے معتدل پایا ہے. علماء میں سے بھی بعض معتدل ہیں، بعض ابھی تک غالی ہیں. عوام کی اکثریت غالی شیعوں پر مشتمل ہے ایران. یہ تجزیہ میں آپ کو کر دینا چاہیے تھا. اب میں نے یہ سارا مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اس میں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک عبارت پڑھ کر سنا دوں. یہ کتاب ہے تعارف تنظیم اسلامی. میں نے جو کہا ہے کہ میں بھی سنی مسلمان ہوں اور تنظیم اسلامی بھی سنی تنظیم ہے. ہمارے جو عقائد ہیں تنظیم اسلامی کے، جو آفیشل عقائد ہیں جو اس کتاب میں درج ہیں، اس میں ایمانیات کی بحث بھی آئی ہے اور وہ بہت اہم ہے. ہر مسلمان کو، ہم اکثر و بیشتر سمجھتے ہیں ایمان تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ایمانیات کے بارے میں بنیادی باتیں اکثر کے علم میں نہیں. بڑی ایجوکیٹو ویلیو ہے اس تحریر کی جو یہ میں نے سن 75 میں لکھی ہے یا 76 میں، اب 20 برس ہو گئے. بڑی ایجوکیٹو ویلیو ہے. اللہ پر ایمان ہم رکھتے ہیں تو کیا معنی ہے؟ ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا مفہوم ہے؟ آخرت کو مانتے ہیں کس معنی میں؟ رسالت اور نبوت کو کس معنی میں؟ پھر ہم نے اس پہ بحث کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے لوازم کیا ہیں، اور یہ کہ محمد الرسول اللہ جب ہم مانتے ہیں تو اس کے لوازم کیا ہیں. ان میں بہت سی چیزیں لکھا ہے اس میں کہ ہم نے جماعت اسلامی کے دستور سے لی، اس لیے کہ صحیح چیز جہاں بھی ہوگی الحکمت مولۃ المومن، ہمیں کوئی تعصب نہیں ہے. اعلان کیا اس کے اندر تحریر کہ بہت سی چیزیں اس میں جو ہے جماعت اسلامی کے دستور میں. واقعہ یہ
اس وہاں ایک بہت بڑا خلا ہے، ایمانیات کی سرے سے بحث ہی نہیں. جب دستور جماعت اسلامی میں ایمانیات کی بحث نہیں ہے تو قانونی اعتبار سے کوئی شخص ملائکہ کا منکر ہو تو بھی وہ جماعت کا رکن ہو سکتا ہے، چاہے ہوگا پھر واقع دستور بند نہیں ہے نا، ایمان بالملائکہ کا کہیں ذکر نہیں ہے، ایمانیات کی بحث ہی نہیں، ہم نے ایمانیات کی بحث شامل کی، وہ وہاں بالکل نہیں. لیکن کلمہ توحید اور کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ کے مان، اللہ کو الہ واحد ماننے کے معنی کیا ہے اور رسول کو اللہ کا رسول ماننے کے معنی، اس میں واقعتاً یہ ہے کہ بہت اچھی تعبیر و تشریح تھی لیکن اس میں کچھ خلا تھے جو ہم نے پورے کیے. وہ خلا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے چھ تقاضے بیان کرنے کے بعد اب دو اور ہیں. نیز اسی کے متضمنات کی حیثیت سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ نمبر ایک، یہ تسلیم کیا جائے کہ آپ نے جو نظام قائم فرمایا یعنی حضور نے، اور جو خلافت راشدہ کے دوران بتمام و کمال قائم رہا، وہی دین حق اور نظام اسلامی کی صحیح ترین اور واحد مسلمہ تعبیر ہے. گویا خلافت راشدہ فی الواقع خلافت علی منہاج النبوہ تھی، اور خلفائے اربعہ یعنی حضرات ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلفائے راشدین و مہدیین ہیں جن کی سنت آ حضور کے بعد دین میں حجت کا درجہ رکھتی ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین، اس حدیث کو یہاں پہ انکارپوریٹ کیا گیا ہے. اس لیے کہ خلافت نبوت ہے، نبوت سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی. نمبر دو، یہ یقین رکھا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تعلیم اور تزکیہ و تربیت سے براہ راست فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، من حیث الجماعت، پوری امت میں افضلیت مطلقہ کے حامل ہیں، حتیٰ کہ کوئی غیر صحابی کسی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا شیخ علی حجویری ہو یا معین الدین اجمیری ہو، ادنا سے ادنا صحابی سے افضل نہیں ہے. ان کی محبت جزو ایمان ہے، ان کی تعظیم و توقیر دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، اور ان سے بغض و عداوت اور ان کی تحقیر و توہین در حقیقت آن حضور سے بغض و عداوت اور آپ کی تحقیر و توہین. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، یہ احادیث نبویہ ہیں اصل میں کہ جن کا گویا کہ خلاصہ اور حاصل یہاں انکارپوریٹ کیا گیا ہے. ان کے مابین جزوی فضیلت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن فضیلت کلی متعین طور پر اس طرح ہے کہ تمام صحابہ میں ایک اضافی درجہ فضیلت حاصل ہے حضرات اصحاب بیعت رضوان کو. وہ 1400 یا 1800 افراد جنہوں نے بیعت رضوان میں حضور سے بیعت کی ہے، بیعت علی الموت. پھر ان پر ایک مزید درجہ فضیلت حاصل ہے حضرات اصحاب بدر کو، 313 جو بدر میں تھے. پھر ان سے ایک اور درجہ اوپر اور فضیلت کے حامل ہیں حضرات عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ عشرہ مبشرہ. اور ان میں فضیلت مطلقہ حاصل ہے حضرات خلافہ اربعہ کو، اوپر سب سے 4. 1400 یا 1800 سے نیچے جتنے رہ گئے وہ ہے پانچویں، چوتھی یہ 1400 یا 1800، تیسرا درجہ اصحاب بدر، دوسرا پھر یہ کہ عشرہ مبشرہ پہلا درجہ. لیکن عشرہ مبشرہ میں سے پھر 4 خلفاء، حضرات خلفاء اربعہ کو جن کی افضلیت علی ترتیب الخلافہ ہے، یعنی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر درجہ ہے حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ، پھر مقام ہے حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر مرتبہ ہے حضرت علی حیدر کا رضی اللہ تعالی عنہ. مزید برآں صحابہ اکرام کل کے کل عدول ہیں، اور ان کے مابین اختلاف و نزاع نفسانیت کی بنا پر نہیں، کوئی حریص نہیں تھا اقتدار کا، نہ حضرت حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی ہیں، یزید صحابی نہیں ہے، امیر معاویہ صحابی ہیں، انہیں بھی ہم حریص نہیں مانیں گے. کوئی حدیث نہیں تھا، نہ حضرت علی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کے مابین اختلاف و نزاع نفسانیت کی بنا پر نہیں بلکہ خطائے اجتہادی کی بنا پر ہوا، چنانچہ مشاجرات صحابہ کے باب میں، یعنی صحابہ میں جو اختلافات ہوئے یہاں تک کہ جنگیں بھی ہوئی، ان کے باب میں محتاط ترین روش یہ ہے کہ کف لسان سے کام لیا جائے، زبان بند کر لیا اور کامل سکوت اختیار کیا جائے. تاہم کوئی حقیقی اور واقعی ضرورت لاحق ہو جائے تو ایک کو مصیب یعنی صحیح رائے پر اور دوسرے کو مخطی یعنی غلطی پر قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ غلطی خطائے اجتہادی ہوگی. کسی کو بھی سب و شتم یا الزام و اتہام کا ہدف بنانا ہرگز جائز. کہ ہمارا آفیشیل موقف ہے تنظیم اسلامی کا خلافت راستہ کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں، یہ معتدل لوگوں کی ایک اور مثال بھی میں نے یہاں نوٹ کی تھی بھول گیا. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بہت سے روات، یعنی جن سے انہوں نے روایتیں قبول کی ہیں، تابعین ہیں تبع تابعین ہیں، تو جن سے امام بخاری نے روایت قبول کر لی، ان میں سے بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شیعہ ہیں، لیکن وہ معتدل شیعہ ہیں. غالی شیعہ، معتدل شیعہ میں نبی و آسمان کا فرق ہے. معتدل شیعہ وہ ہے کہ جو یہ تو کہتا ہے کہ امام حضرت علی اور وہ ان کو افضل سمجھتے ہیں صحابہ کے اندر، لیکن یہ کہ خلافت ابوبکر، خلافت عمر، خلافت عثمان برحق ہے، یہ معتدل شیعہ ہے. تو اس کی روایت کو، ایسے لوگوں کی روایات کو ہمارے محدثین نے قبول کیا ہے، یہ خود ایک اعتدال کی علامت ہے. آج کل کے ہمارے جو غالی اور جو متشدد سنی بن گئے ہیں، جو حضرت علی اور حضرت حسین پر سب و شکم کرتے ہیں، وہ اسی لیے صحیح بخاری پر اب اعتراضات کر رہے ہیں. بخاری کا فلاں راوی تو شیعہ ہے. بھائی شیعہ تو تھا، لیکن شیعت آج کی، شیعت آج کے عوام کی، شیعت پہلی صدی ہجری کی، یہ بڑی مختلف ہے. بلکہ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، دار المصنفین آپ کو معلوم ہے، ندوۃ المصنفین یا دار المصنفین، اس کو بہت بڑی مدد دلا کرتی تھی سالانہ گرانٹ حیدرآباد دکن سے. یہ ادارے تو ظاہر بات ہے کہ سرکاری سرپرستیوں کے بغیر تو نہیں چل سکتے، لیکن جب دار المصنفین نے کتاب شائع کی حضرت عمر فاروق پر رضی اللہ تعالی، شبلی کی کتاب، اب خطرہ ہوا کہ وہاں جو وزیر اعظم تھا یا جو بھی مدار المحام وہاں تھا اس وقت وہ شیعہ تھا، خطرہ ہو گیا کہ ہماری تو گرانٹ ہی بگنا ہو جائے کہ شیعہ وہاں پر ہے کہ جو انچارج ہے، اور شیعہ جو ہے یہ کتاب جو ہے ہم نے شائع کر دی حضرت عمر کی مدح میں اور حضرت عمر کی سیرت پر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ہے وہ گرانٹ بند ہو جائے. تو کوئی ایسا ہی چاپلوسانہ سا خط لکھا گیا کہ جناب یہ اس وجہ سے شائع ہوئی ہے، یہ یوں ہے، اس میں یہ مصلحت ہے، اس کو ذرا اس کے لیے کچھ زیادہ آپ جو ہے زیادہ سخت رویہ اختیار نہ کریں. اس نے نہایت سخت طنزیہ جواب دیا. مجھے حیرت ہے آپ کے اس موقف پر. میں شیعہ ضرور ہوں، لیکن میں پہلی صدی ہجری کا شیعہ ہوں، آج کا شیعہ نہیں. گویا کہ ایک تماچا رسید کیا کہ تمہیں اپنے موقف کے اوپر جو ہے اتنا کچا معاملہ ہے تمہارا، صرف ایک گرانٹ کے لیے، جبکہ وہ پہلی صدی ہجری میں جو شیعہ تھے وہ کچھ اور شیعہ تھے. بعد میں ہوتے ہوتے شیعت نے جو شکل اختیار کی ہے، اس کو جو غلو پیدا ہوا ہے وہ اور ہے. کہ میں ہوں شیعہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں پہلی صدی ہجری کا شیعہ ہوں، آج کا شیعہ نہیں. بہرحال یہ اب آگے آئیے، ابھی تو یہ موقف ختم نہیں ہوا میرا. ساتواں نقطہ یہ ہے کہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے، میری رائے پہلے بھی یہ تھی آج بھی یہ ہے، سوائے ایک متع کے مسئلے کے، میرے نزدیک، میرے انتہا تک، اگرچہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے احاطہ کیا ہے تمام فقہوں کا، تمام مسالک کا، میرے انتہا تک فقہ جعفری میں کوئی سے ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی سنی فقہ میں موجود ہو. یعنی اکثر و بیشتر جیسے کہ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی میں فرق ہے، ایسے ہی بس جعفری میں فرق ہے، اس سے زیادہ فرق. یہ میرا پہلا بھی موقف تھا، اب بھی ہے، اور اس کا بھی ایک لطیفہ ہے. وہ تو کسیفہ تھا جو میں نے آپ کو سنایا، یہ واقعی لطیفہ ہے جب سنا رہا ہوں. ضیاء الحق صاحب کی شورا میں حق شفا کا بل تھا جو کہ زیر غور تھا. اس موقع پر ایک بات سید محمد رضی مجتہد بڑے عالم ہیں اہل تشیعوں کے، انہوں نے ایک بات کہہ دی اپنی تقریر میں کہ چار شیعہ فقہ سنیوں کی ہیں، ایک شیعوں کی ہے، ان پانچ میں سے ساڑھے تین کا موقف یہ ہے، ڈیڑھ کا موقف یہ ہے، یعنی کسی ایک مسلک میں دونوں رائے تھی. تو جس پر حنفی موقف ہے اس کے ساتھ صرف آدھی رائے اور تھی کسی دوسری کی، اور جعفری فقہ کے ساتھ ڈھائی فقہ جو ہیں وہ سنیوں کی بھی موجود تھی جو جعفری فقہ کی رائے تھی. تو انہوں نے اس کو یوں پیش کیا کہ ساڑھے تین ایک طرف ہے، ڈیڑھ ایک طرف ہے، تو جو اکثریت ہے فیصلہ کر دیں. میں کیونکہ وہاں موجود تھا اس وقت، میں نے کہا کہ صاحب آج مسئلہ حل ہو گیا میرے نزدیک. میرے نزدیک تو پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہ فقہی اختلاف ہے، اور خاص طور پہ شیعہ اور سنی کا. اگر اہل تشیع مستقلا یہ بات مان لے کہ پانچ میں سے جدھر تین ہو ان کا فیصلہ کر دیا جائے تو مجھے مستقل طور پر یہ قبول ہے، لیکن وہ فوراً کہ نہیں 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 مستقل طور پر ہمیں منظور نہیں ہے، اس پر پھر ایک قہقہ پڑنا ہی تھا وہاں پر، اس لیے کہ ان کی تو پھر بہت بے عزتی ہو گئی کہ تو موقع پرستی ہوئی کہ ایک بات جو ہے ایک مسئلے میں چونکہ آپ کے ساتھ ڈھائی فقہ جو ہیں وہ سنی مل گئی ہیں تو آپ اس کی دلیل پکڑ رہے ہیں. آٹھواں نقطہ یہ ہے جو مجھے یہاں تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بار بار یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ میرے نزدیک پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے علاوہ بین الاقوامی اور عالمی سطح پر نئے عالمی یہودی مالیاتی استعمار جس کا عنوان ہے نیو ورلڈ آرڈر، اس کا سد باب ممکن نہیں ہے جب تک کہ شیعہ اور سنیوں کے مابین مفاہمت نہ ہو. یہ موقف میرا پہلے سے ہے اور یہ موقف میرا اور پختہ ہوا ہے. اسی کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے آیات وہ تلاوت کی ہیں. یہ کہ قرآن مجید کا ایک تو ہمیں اصول ملتا ہے کہ خود اہل کتاب سے، اہل کتاب حضور کو تو نہیں مانتے نا، لیکن آیت نمبر 64 سورہ آل عمران کی، قل اے نبی کہہ دیجئے، یا اہل کتاب، اے کتاب والا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم جمع ہو جائیں ایک ایسی بات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. سہ نکاتی ایک ہمارے مابین بنیاد ہے اشتراک کی، اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کا ساجی اور اللہ کا ارباب من دون اللہ نہ بنا دیں. توحید ہی ہوئی نا، توحید کی تین تعبیرات ہیں، لا نعبد الا اللہ توحید عملی ہو گئی، ولا نشرک به شیئا باقی ساری شرک کی قسمیں جمع ہو گئی، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اس میں جدید شرک بھی آ گیا، سوورنٹی، پاپولر سوورنٹی، سب ارباب بن گئے. ان تینوں کو چھوڑ دے تو جمع ہو جائے. تو جو کتاب اہل کتاب کو بلا رہی ہو، آپ اندازہ کیجئے کہ جو مسلمان ہیں، جو اس سے بھی آگے رسالت محمدی میں بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیا ان کے ساتھ کوئی اشتراک اور کوئی تعاون اور کوئی اتحاد ممکن نہیں؟ یعنی اس آیت سے یہ سمجھیے کہ قرآن کا رخ کیا ہے، قرآن کس چیز کی آپ کو فروغ دینا چاہتا ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے وہ تین آیات پڑھی ہیں کہ جس میں اتحاد کا جہاں تک تعلق ہے، درمیانی آیت جو طویل ترین بھی ہے. ویسے تو یہ کہ میرے اس پورے ہماری اس تحریک اور دعوت کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کتاب کی، کہ امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاح عمل انہی تین آیات کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلے افراد تقوی اور اسلام پر کاربند ہو جائیں، پھر دوسری آیت، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو اللہ کے نام اور احسان کو کہ تم تو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے مابین الفت پیدا کر دی. تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گیا. اصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. تم تو آگ کے گڑھے کے ان کنارے تک پہنچے کھڑے تھے. فانقذکم منہا, تو اللہ نے تمہیں اسے بچایا. آج بعین ہی ہم شیعہ سنی اختلاف کے حوالے سے وہی پہنچ چکے ہیں, پاکستان میں بھی پہنچ چکے ہیں اور افغانستان میں بھی. اس وقت سب سے بڑی صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے اس کو نوٹ کیجئے. آج بیان آ گیا ہے ایک اہم شخص کا, ایرانی کا, جس نے کشمیر کے موقع پر بھارت کی تائید کر دی. ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں. آج یہ میں حیران ہوں, شاید نوائے وقت میں تو یہ خبر نہیں آئی ہے, لیکن یہ کہ جنگ میں بڑی وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے کہ ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے تہران میں افغانستان کے مسئلے پر, پاکستان نے تو بائیک آؤٹ کیا, سعودی عرب نے بائیک آؤٹ کیا, لیکن بھارت کا وفد وہاں موجود تھا. تو بھارت کے وفد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کے فورن پالیسی کمیشن کے وائس چیئرمین محمد جواد لالیانی نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو مکمل آزادی ہونی چاہیے, مذہبی بھی, ہر طرح کی, سیاسی بھی, لیکن انہیں ہندوستان کی بڑی فیملی, بگ فیملی کے اندر رہنا چاہیے. اس وقت میں صرف اس کا تذکرہ اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو استعمار ہے, عالمی مالیاتی یہودی استعمار, اس کی پالیسی ہے مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کو بھڑکاؤ تاکہ یہ واحد قوت نہ بن جائے, ہمیں چیلنج نہ کر سکے. دوسرے ایران, چین کو مسلمان ممالک سے کاٹ, اور یہ رفتہ رفتہ اس میں کامیاب ہو رہا ہے. ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, ان کی تدبیریں جو بڑی سٹل ہوتی ہیں. اب صورت حال جو ہو رہی ہے اس کی ایک علامت سامنے آ گئی. یہ شکل جو ہے میرے نزدیک, میرا موقف ہے پاکستان. اب دیکھیے, اگر فرض کیجئے, مجھے نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا, اگر افغانستان میں طالبان کوئی حکومت مستقل اور پائیدار اور مستحکم قائم کر لیں تو وہ کیا ہوگی؟ کٹر سنی حنفی مولویوں کی اور علماء کی حکومت ہوگی. اور سنی شیعہ مسئلہ اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جوتم پیدار رہے اور اس کے اندر کوئی مفاہمت نہ ہو تو سب سے بڑی دشمنی تو اب ان میں شروع ہو جائے گی. ابھی تک تو آپ پھر بھی سیکولر ہیں, سیکولر ذہن تھا, ظاہر شاہ بھی سیکولر تھا, وہ سیکولر حکومت نظام کے ساتھ تو چلیے کمپیٹیبلٹی ہو جائے گی. لیکن یہ کہ ایک طرف شیعہ علماء کی حکومت, ایک طرف سنی کٹر حنفی علماء کی حکومت, نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی کہ جو عالمی قوتوں کو مطلوب ہے, فہو المطلوب, ان کے لیے تو وہی درکار ہے, وہی مطلوب ہے, وہی پسندیدہ ہے, وہی مقصود. بہرحال اس وقت میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ احیاء اسلام اور غلبہ دین حق کے لیے شیعہ سنی مفاہمت اور اتحاد کا میں سختی سے پہلے بھی قائل تھا اور ہر روز زیادہ سے زیادہ قائل ہوتا چلا جا رہا ہوں. اس کے بغیر نہ یہاں اسلام آ سکتا ہے اور نہ ہی نیو ورلڈ آرڈر کے زیر عنوان جو نیا یہودی عالمی مالیاتی استعمار جس کا سیلاب چڑھا آ رہا ہے اس کا کوئی سدے باب ممکن ہے. اسی اعتبار سے میرا ایک خیال ہے, اگرچہ ابھی ہم نے اس کا فیصلہ تو نہیں کیا, جزوی طور پر عمل شروع ہو چکا ہے, ہم خلافت کے جلسوں میں اہل تشیع مقررین کو بھی بلا رہے ہیں. لاہور میں بھی آئے تھے, اسلام آباد, اس پنڈی کے اجتماع عام میں بھی آئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہم تحریک خلافت میں جمع کرنے کی کوشش کریں. تنظیم اسلامی پختہ سنی تنظیم رہے گی, اس کے عقائد موجود ہیں. میں نے آج اسی لیے دوبارہ نف بلف دوبارہ پڑھ کر آپ کو سنا دی. لیکن تحریک خلافت میں, ہاں ایک نقطے کی بات اور بھی آپ کو میں بتا دوں, یا تو یہ کہ یہ بعد میں شاید آ جائے گی, بعد میں آ جائے گی, بہت اہم بات ہے, اللہ کرے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. بہرحال اس صورتحال کا اس وقت نقطہ جو ہے آٹھواں وہ یہ تھا کہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے بھی میں لازم سمجھتا ہوں اور نئے یہودی عالمی مالیاتی استعمار کا راستہ روکنے کے لیے بھی لازم سمجھتا ہوں کہ شیعہ سنی مفاہمت اور مفاہمت سے آگے بڑھ کر اتحاد ہو. نواں نقطہ آخری جو ہے وہ یہ ہے, لیکن اس کا لیے جو فارمولہ میں نے پیش کیا میں اس پر جازم ہوں. پاکستان میں اہل تشیع کو وہی حیثیت دستوری اور قانونی طور پر تسلیم کرنی چاہیے جو انہوں نے اہل سنت کو ایران میں دی. یہ میری پوری تقریر ہے, شائع شدہ ہے, سید ساجد نقوی سے ملاقات ہے. میں ایران کے اپنے اس دورے میں جس سے بھی ملا ہوں, خامنئی سمیت جو ان کی عظیم ترین مذہبی شخصیت ہے, میں نے جا کر برملا ڈنکے کی چوٹ یہ بات کہی ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ اگر کوئی ان کا انفلوئنس ہے, کوئی اثرات ہیں, کسی درجے میں وہ مؤثر ہو سکتے ہوں تو اہل تشیع جو پاکستان کے ہیں انہیں اس کے لیے راضی کریں. یہ میرے نو نکات ہیں کہ جو شیعہ سنی مسئلے پر میرے موقف کی پوری طریقے سے وضاحت کر دیتے ہیں. اب آئیے اس سفر کا مختصر سا پس منظر یہ ہے کہ اگرچہ ایک زمانے میں تو مجھے سمجھا جاتا تھا کہ میں بھی غالی اور متشدد سنیوں میں سے ہوں کہ جو اہل تشیع اور شیعیت کے خلاف جنگ اور جہاد میں سب سے آگے ہیں. الحمدللہ یہ بات پہلے بھی غلط تھی اور آج بھی غلط ہے. اس کی غلطی رفتہ رفتہ واضح ہوئی, پھر جب میرے بیانات آئے کشمیر کے بارے میں بھی کہ ہمیں چاہیے کہ ایران اور چین کے گڈ آفیسز کو استعمال کر کے بائی لیٹرل نیگوسیشن کے ذریعے سے مسئلہ حل کریں, یو این او سے نہ کروائیں, اور یہ کہ پاکستان اور ایران اور افغانستان اور ترکستان کا ایک بلاک بننا چاہیے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر کو ریزسٹ کر سکے. اس کے بعد سے پھر یہ کہ اہل تشیع کے دلوں میں بھی شاید میرے لیے کوئی نرم گوشہ ہوا ہو, لیکن یہاں خاص طور پر جو کونسلیٹ ہے ایران کا, اس کی طرف سے بار بار مجھے دعوت نامے آنے شروع ہوئے, فلاں تقریب ہے آ جائیے, فلاں تقریب ہے آ جائیے. ایران سے بھی دعوت نامے آئے, وہ فلاں جو ہے امام خمینی کی برسی ہے اس پر آ جائیے, یا یہ ہم ہفتہ وحدت بنا رہے ہیں اس پہ آ جائیے. میں سب کا کورا جواب دیتا رہا کہ جہاں تک تو برسی کا تعلق ہے, پاکستان میں کسی کی برسی میں شریک نہیں ہوتا, میں اسے بدعت سمجھتا ہوں, تو آپ کے ہاں کہاں جاؤں گا شد رحال کر کے. باقی میں تقریبات کا, کانفرنسوں کا آدمی نہیں ہوں, میں نہ عالم دین ہوں نہ میں کوئی نیا دانشور ہوں, میں تو خادم دین ہوں, طالب قرآن ہوں. آپ مجھے علیحدہ کبھی بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں. میں دیکھنا ضرور چاہتا ہوں ایران کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کہ انقلاب کے بعد وہاں کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے. گزشتہ سال آئے ہمارے ہاں آیت اللہ محمد واعظ زادے خراسانی, ان کی شخصیت سے بھی میں متاثر ہوا, ان کا موقف بھی وہی سامنے آیا جو میں یہاں پیش کر چکا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہی آیت اللہ خمینی صاحب کا موقف تھا کہ ہر ملک میں اکثریت کے مطابق جو ہے ان کے فقہی تصورات و تعبیرات کے مطابق پبلک لا ہوگا, پرسنل لا میں سب کو آزادی ہوگی. لہذا پھر یہ کہ ان کی طرف سے میرا جو ہے کچھ آمد و رفت شروع ہوئی. ایک تقریب میں بھی ان کے یہاں گیا, انہوں نے ایک دفعہ کھانے بھی بلایا, وہاں بھی چلا گیا, پھر بالآخر یہ دعوت بھی مجھے مل گئی. اور یہ دعوت تھی سرکاری نہیں, نیم سرکاری کہہ سکتے, یہ حکومت ایران کی نہیں تھی, بلکہ یہ کہ ایران میں اس وقت ایک بہت بڑا انہوں نے ایک بنایا ہے اپنا ادارہ یا محکمہ جس کو وہ کہتے ہیں سازمان ثقافت و علاقات خارجیہ. مذہبی سطح پر اسلامی ثقافت اور مسلمانوں سے دوسرے ملکوں میں تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا ہے. اس کے تحت ایک ادارہ ہے ذیلی, المجمع للتقریب بین المذاہب الاسلامیہ, کہ ایک ایسا انہوں نے ادارہ بنایا کہ جو مذاہب اسلامیہ, جو فقہی مذاہب اور مکاتب ہیں, ان کو آپس میں قریب لانے کی کوشش کریں. اس کے یہ ڈائریکٹر ہیں یا جو بھی ہیں انچارج ہیں آیت اللہ واعظ زادے خراسانی, مجھے دعوت ان کی طرف سے موصول ہوئی. میں وہاں گیا ہوں, میرے اعزاز و اکرام میں اور خاطر توازو میں میرے اور میرے ساتھیوں کی کوئی کمی نہیں ہوئی قطعاً. انہوں نے ہمیں فائیو سٹار ہوٹل میں رکھا ہے, پورا اہتمام کیا ہے, میں ان کا بہت مشکور ہوں اور ممنون ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہاں کے ذرائع ابلاغ نے ہمیں کوئی لفٹ نہیں دی. یہ میں نے اسی لیے واضح کر دیا ہے کہ یہ سرکاری نہیں تھا, یہ ایک نیم سرکاری سطح پر ایک مذہبی ادارے کی طرف سے دعوت تھی. اب آئیے مشاہدات و تاثرات. اس میں 12 نکات میرے پاس ہیں مثبت اور 6 ہیں منفی. میں جلدی جلدی ان کو گنواؤں گا. سب سے پہلا اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس وقت ایران میں جا کر محسوس ہوتا ہے کہ علماء کا ایک وقار ہے، عزت ہے، ان کی حیثیت ہے. گویا کہ علامہ اقبال کا وہ جو شعر تھا کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے درکت کے امام. ہمارے ہاں تو اب بھی صورت تقریباً وہی ہے. شہروں میں کچھ ہوتے ہیں ذرا مولوی دبنگ قسم کے جو اپنی حیثیت منوا لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں اور چودراہٹ مسجدوں پہ قائم کر لیتے ہیں. دیہات میں کیا حال ہے ان کا، وہ تو سب کو معلوم ہے، کمی کاری سے زیادہ نہیں ہوتا. تو قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے درکت کے امام. یہ معاملہ واضح نہیں ہے. شکو، اعزاز، وقار، حیثیت، یہ ایک بحیثیت مجموعی صورتحال کا پہلا تاثر ہے. دوسرا تصور بھی اقبال کے اس شعر کے حوالے ہی سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عید آزادہ شکو ہے ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنی. عید چونکہ جمعے کو بھی حضور نے فرمایا جمع تو عید المسلمین، جمعے کا جو منظر ہم نے وہاں دیکھا ہے وہ پوری دنیا میں شاید کہیں اور نہ، پورے تہران میں صرف ایک جمعہ. ان کے کہنے کے مطابق 10 لاکھ افراد جمعہ پڑھتے ہیں. ہماری جہاں تک نگاہ جا رہی تھی اس میں بھی کم سے کم 1 لاکھ آدمی تو موجود تھا. اصل میں وہ یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا جمنیزیم کا چھپر ہے، شاید انہوں نے بنایا ہے، بڑھایا ہے. پھر یہ کہ اس کے ادھر، اس کے ادھر، اس کے پیچھے، اس کے باہر سڑکوں پر، گلیوں میں، کہتے ہیں 10 لاکھ افراد ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ہماری نظر میں آئے ہیں وہ بھی میرے نزدیک 1 لاکھ سے کسی درجے کم نہیں. اور خطیب جو وہاں کا چیف جسٹس، ان کی فقہ میں شاید یہ کہ 1 فرسنگ کے فاصلے سے قبل پہ کوئی جمعہ ہو ہی نہیں سکتا. فرسنگ غالباً 3.5 میل کا ہوتا ہے. گویا کہ ایک مرکز سے 3.5 میل کا دائرہ جب کھینچا جائے گا تو 7 میل کے اس حلقے کے اندر جمعہ ایک ہو سکتا ہے، طرف دوسرا نہیں ہو سکتا. اس کا تقابل جب ہم کرتے ہیں جو ہمارا حشر ہے جمعے کا، ایک ایک گلی میں 3-3 جمعے، چند آدمی بیٹھے ہوئے اور جمعہ ہو رہا ہے، اور پھر کوئی حیثیت اس مولوی کی غریب کی نہیں اکثر و بیشتر، سوائے یہ کہ ایک پروفیشنل ہے، ایک دھندا ہے اس کا، ایک ملازمت ہے. اللہ اللہ خیر اللہ، زمین و آسمان کا فرق. تیسری چیز، میں نے وہاں 2 یونیورسٹیوں کا معائنہ کیا ہے. یہ دونوں بالکل جدید یونیورسٹیز ہیں. تہران یونیورسٹی وہ علیحدہ شے ہے جو چل رہی ہے. ایک دانشگاہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، یہ ایک نئی یونیورسٹی قائم ہوئی ہے. تفاصیل تو آپ کو مل جائیں گی اس امداد کے اندر، لیکن مجھے اس اعتبار سے دلچسپی محسوس ہوئی کہ میرا 1968 کا ایک خواب تھا جو ہنوز پاکستان میں تو کہیں اس کا کوئی آثار نہیں ہے، وہاں میں نے اس خواب کی تعبیر عملاً دیکھی. میں نے 1967 میں خواب دیکھا تھا قرآن اکیڈمی کا، وہ تو اللہ کے فضل سے 1977 میں قائم ہو گئی. 68 میں خواب دیکھا تھا، وہ آپ نے میری کتاب اگر پڑھی ہو مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، تو اس میں تذکرہ ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے، جا بجا ہونی چاہیے عالم اسلامی یونیورسٹی، جس کا مرکزی شعبہ تو ہوگا عربی زبان اور قرآن کا، اور اس کے ساتھ سارے شعبے ہوں گے، جیسے کہ ایک سورج کے گرد جو ہیں وہ تارے ہوں یا یہ جو بھی سیارے ہوں. جو طالب علم بھی آئے گا، چاہے وہ سائنس کا ہو، ہیومینٹیز کا ہو، کسی چیز کا ہو، مینجمنٹ کا ہو، کسی چیز کا ہو، قرآن اور عربی لازم، باقی جو چاہو پڑھو. یہ ابھی کتاب میں لکھا ہوا خواب ہے، شاید اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے مجھے اس کی کوئی بنیاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے کہیں. وہاں میں نے دیکھا ہے، چنانچہ وہاں کیا ہے، صرف انہیں ہیومینٹیز رکھا. میں نے قرآن کالج قرآن یونیورسٹی کے طرز پر شروع کیا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی بھی پہلے کالج تھا، پھر یونیورسٹی بنی. بولا جب نہیں ہمارا قرآن کالج بڑھ کر قرآن یونیورسٹی بن جائے، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے. لیکن جو خواب ہے وہ کیا ہے، ہم نے سائنسز نہیں رکھی، فزیکل سائنسز، سوشل سائنسز، اور ان کے ساتھ قرآن اور عربی لازم. باقی آپ فلسفہ پڑھیں، آپ اکنامکس پڑھیں، معاشیات پڑھیں، آپ پولیٹیکل سائنس پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، وہاں بھی یہ ہے کہ شعبے وہی ہیں، شعبہ معرف اسلامیہ و سیاسیات، شعبہ معرف اسلامیہ و اقتصادیہ و قصالہ ظالم. تو وہ میرا خواب کسی درجے میں اگر کہیں نظر آیا ہے تو وہ دانشگاہ امام جعفر صادق. یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا اور ہم محو نالے جرس کارواں رہے. ہمارا حال تب تک یہی ہے. اسی طرح چوتھا نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک خواتین کی یونیورسٹی کا, وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے, 5000 طالبات اس میں اس وقت ہیں, 250 اساتذہ ہیں جن میں سے 150 خواتین اور 100 غالباً مرد ہیں, اس لیے کہ انہوں کا کہ مجبوری ہے. طالبات تمام خواتین اور پورا وہ پردہ جو ان کا ہے, چہرے کے وہ پردے کے قائل نہیں, باقی پورا جسم جو ہے وہ پردے کا. یہ یونیورسٹی ہمارے یہاں بات ہوتی رہی, ضیاء الحق صاحب بھی 11 برس گزار گئے, خواتین یونیورسٹی, ویمنز یونیورسٹی, جمعیت طلبہ نے زور لگایا, جماعت اسلامی نے زور لگا لیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن اس کا کہیں نام و نشان آج تک نہیں. لیکن وہاں یہ یونیورسٹی موجود ہے. بلکہ وہاں جا کر جو میری ایک گفتگو ہوئی تھی, مجھے اندیشہ ہے وقت تیزی سے جا رہا ہے لیکن شاید آج آپ اس موضوع کے لیے اضافی وقت دینے کو تیار ہو جائیں گے. ایک بات ہے جو بڑی میرے دل کی بات ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں. میں نے وہاں یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر بھی تھے غالباً, اور بھی اہم اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے, میں نے ایک اعتراف یا نہیں کیا, میں نے ایک سجیشن دی. میں نے کہا اصل میں شیعہ سنی کے مابین ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ خواتین میں آپ سب سے زیادہ زور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پہ دیتے ہیں. سنی اور ان میں خاص طور پر جو غالی سنی کچھ ہیں, انہوں نے اس کے برعکس وہ پورا زور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رکھ دیا ہے. یہ دونوں تقریباً ہم عمر تھیں. ہم عمر ہونے کے ساتھ, یہ تفصیل میں نے وہاں بیان نہیں کی ہے لیکن یہاں بیان کر رہا ہوں, ہم عمر ہونے کے ساتھ اب سوتیلی ماں اور سوتیلی بیٹی کا رشتہ تھا. اب انسان انسان ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر اس طرح کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کہ گویا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو الاٹ کرا لیا, ہم نے حضرت عائشہ کو کر لیا, ایک دوسرے کے مقابل میں لے آئے. صدیقہ عائشہ اور صدیقہ کبرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے نزدیک دونوں محترم ہیں. میں نے کہا اس کی بجائے اگر آپ حضرت فاطمہ کی والدہ کو لاتے مرکز میں, خدیجۃ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ, فاطمہ کی والدہ ہے, حضور کی محسنہ ہے, صرف بیوی نہیں ہے, محسنہ ہے, اور یقیناً میرے نزدیک جو مقام مسلمان مردوں میں صدیق اکبر کا ہے, الصدیق الاکبر, وہی خواتین میں حضرت خدیجہ کا ہے, الخدیجۃ الکبرا, الصدیقۃ الکبرا. لیکن سنی بھی کتنے ہیں جو حضرت خدیجہ کی عظمت سے واقف ہیں. یہ ان سب نے میری بات سے اتفاق کیا, میں حیران ہوں میری بات کے وزن کو محسوس کیا کہ واقعتا یہ بات صحیح ہے. حضرت فاطمہ کی خود حضور کو جو تعلق خاطر تھا, حضرت عائشہ نے ایک دفعہ ایسے کیسے ہوتا ہے عام گفتگو میں کوئی بات کہہ دی تھی ذرا سخت حضرت خدیجہ کے بارے میں, آپ اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے ابھی تک, اس قدر حضور نے اس کا برا بنایا, اور جتنی پھر تعریف کی حضرت خدیجہ کی رضی اللہ تعالی عنہ, تو ان اس مقام کو سامنے لائے. بہرحال اس وقت جو کچھ میں بیان کر رہا تھا, پانچواں نقطہ میرے پاس یہ ہے کہ میں نے وہاں محسوس کیا کہ ترجیحات جو ہیں ان کی, اس میں اولاً علم اور تعلیم, لائبریریاں اور یونیورسٹی, سب سے زیادہ خرچ محسوس ہوتا انہی پر ہو رہا ہے. تعلیمی ادارے, تحقیقی ادارے, تفتیش کے ادارے, علمی تفتیش, ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا فارسی زبان میں, دائرۃ المعارف الاسلامیہ کی کبرا عظیم ترین جو ہے انسائکلوپیڈیا, شاید اس کی 30 جلدیں چھپ چکی ہیں, اور ابھی تو کس حرف تک پہنچی ہے, بہت ابتدائی ہے, اور اس کا عربی میں ترجمہ کر رہے ہیں, 6 جلدیں ان کی عربی میں چھپ چکی ہیں, 2 انہوں نے ہمیں بھی ہدیہ کی ہیں, پہلی 2 جلدیں. اعلیٰ ترین عمارتیں جو ہیں یونیورسٹیوں کی ہیں, اور یا پھر یہ کہ لائبریریز, کتب خانوں, اداروں کی. اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کراچی سے بہت زیادہ ماڈرن شہر ہے تہران,
لیکن کراچی کی ایئرپورٹ اور تہران کی ایئرپورٹ ایسے ہی ہے جیسے لاہور کی ہو، کوئی بریجز نہیں ہے، کوئی کوہ ہمالیہ جیسے قائد اعظم ایئرپورٹ کا کوہ ہمالیہ کھڑا کیا گیا ہے اور اس کو ماڈرن ایک بنایا گیا ہے، اس طرح کی کوئی وہاں تہران میں نہیں ہے، سادہ ترین ایئرپورٹ. یہ پرائیورٹیز اور ترجیحات جو ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں کسی قوم کی زندگی کے اندر. ترجیح اول کس شے کی، ترجیح ثانوی کس شے کی. چھٹی بات یہ کہ قرآن کی محفوظیت اور اس کے صحیح ہونے پر مجھے کہیں اپنے پورے سفر کے دوران ایک لمحہ بھی کسی شک و شبے کے کوئی آثار وہاں نظر نہیں آئے. چنانچہ علامہ طباطبائی کی انہوں نے تفسیر شائع کی ہے 20 جلدوں میں، بہرحال وہ انہوں نے مجھے بھی ہدیہ کی ہے، میں نے ابھی اس کو پڑھا نہیں ہے. پھر قرآن پر جو کام وہاں ہو رہا ہے، جتنی عمدہ طباعت ہو رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ کوانٹٹی وائز وہ سعودی عرب سے آگے نہیں جا سکتے. سعودی عرب کے پاس بہت پیسہ ہے اور اس نے قرآن مجید کی طباعت اور پھر اس کو پھیلانا، مفت تقسیم کرنا جو کام کیا وہ نمبر ایک پر ہے آج دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آتا ہے اور اپنے وسائل کے اعتبار سے تو صرف ایران ہے. ساتواں نقطہ یہ ہے کہ ہم نے آیت اللہ خمینی صاحب کی مزار پر یا قبر پر، جو بھی آپ اسے کہیں، کوئی بدعات و خرافات نہیں دیکھی. حالانکہ اندیشہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو مزارات پر ہوتا ہے اس سے 10 گنا ہوگا وہاں، لیکن نہیں. بلکہ میں نے وہاں پر جا کر جو مصنون طریقہ ہے سلام کیا ہے مواجہے میں، السلام علیکم یا صاحب القبر، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر، مسنون. اور پھر ادھر پیٹھ کر کے کعبے کی طرف رک کر کے کچھ دعا کی، اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پتھر کو، اور وہاں کوئی خرافات و بدعات ہم نے نہیں دیکھی. آٹھواں نقطہ یہ ہے کہ میں قم بھی گیا، اس لیے کہ وہ وہاں کا سب سے بڑا علمی مرکز ہے، حوض علمیہ اور فیضیہ ان کا بہت بڑا پرانا مدرسہ. مشہد بھی گیا، اس سے میری اصل دلچسپی یہ تھی کہ وہ خراسان کا دارالخلافہ ہے. خراسان اس سے جو مجھے دلچسپی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، میں یہاں اس میں وقت نہیں لینا چاہتا. اب ان دونوں جگہوں پر دو مزار ہیں جو ان کے نزدیک مقدس ترین ہیں، جنہیں یہ حرم کہتے ہیں. مشہد میں آٹھویں امام جو ہیں ان کے نزدیک معصوم امام رضا رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار ہے، اور ان کی ہمشیرہ ہیں حضرت معصومہ، ان کا مزار ہے قم میں. ہمیں وہاں لے جایا گیا لیکن ہم اس مزاروں میں نہیں گئے، اندر باہر سے ہی ہم نے، جیسے کہ قبرستان میں جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر، اس حد تک معاملہ کیا. لیکن مجھے حیرت یہ ہوئی، میں دیکھتا بھی رہا کہ شاید اس پر ان کے ماتھوں پر بل پڑے، یا یہ کسی درجے سے ہمیں کچھ کہہ سن کر کہیں کہ ذرا حاضری دے ہی لیں. یہ نہیں کہ میں اسے کوئی کفر سمجھتا ہوں یا شرک سمجھتا ہوں، میں تو یہاں شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جو عوام کے خیالات ہیں، ان کے ہاں جو مشرکانہ تصورات ہیں، ان کو تقویت حاصل ہوگی، اس لیے میں نہیں جاتا. ورنہ یہ کہ جی چاہتا ہے، لیکن عوام کے تصورات کو تقویت حاصل ہوتی. میں تو اسی طرح ایک غلطی سے ایک جگہ چلا گیا تھا، اس کا ایک متنگر بنا دیا گیا تھا کھاریاں میں، وہ جو کوئی پیر صاحب بوری شریف جو ہے، خاص انہوں نے دعوت دی، میں چلا گیا، وہ اپنے پیر صاحب کی قبر پر لے گئے، وہاں وہ فوٹو کھینچ کے میرا اخبارات میں شائع کرا دیا کہ بن گیا بریلوی، ہو گیا یہ تو پیر، اور ہمارا جھوٹی خبر شائع کرا دی کہ اس نے بیعت کر لی. تو اس فتنے کے سدے باب کی وجہ سے میں نے اتفاق کی ہے. لیکن یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا برا نہیں بنایا کسی، کوئی تیوری پر بل نہیں پڑے. نوی بات جو ہے مثبت وہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کو وہاں پر بے تاج بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے. تو خامنہ ای، ان سے بھی ہماری ایک ملاقات ہوئی. سادگی، شرافت، متانت، تحمل، بردباری، وجاہت کا ایک انتہائی عظیم مرقع اور مجسمہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ایسی شخصیت نہیں دیکھی ابھی تک. فرش نشست، دو زانو وہ بھی بیٹھے ہوئے، دو زانو لوگ بھی بیٹھے ہوئے. اسی طریقے سے
یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بہت بڑا محکمہ ہے سازمان ثقافت و علاقات خارجی، ان کے جو انچارج ہیں آیت اللہ تسخیری، ان میں بھی حلم، تواضع اور ایک معصوم سی مسکراہٹ ہر وقت چہرے پر رہنا۔ میں ان حقائق کو بیان کرنا چاہتا ہوں، چاہے میرے بارے میں کوئی کچھ کہے۔ شخصیتوں کا ایک پرتو ہوتا ہے، ایک ان کا ایک اثر جو ہے انسان کا دل لیتا ہے۔ اسی طرح دائرۃ المعارف الاسلامیہ الکبریٰ کے ڈائریکٹر بجنوردی، وہ علماء میں سے نہیں ہے، 14 سال جیل کاٹے ہوئے شاہ کے زمانے میں، اس کے بعد گورنر بھی رہے ہیں، اور انہیں کچھ شاید وزارت عظمیٰ بھی پیش کی جا رہی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اس علمی کام کے لیے وقف کیا، بہت شریف انسان۔ اسی طرح ایک لائبریری دیکھیے قم میں، آیت اللہ مارسی کی بنائی ہوئی، ایک شخص نے بنائی اور وہ نجف میں بیٹھ کے بنائی تھی، پتہ نہیں کتنے 23,000 یا کتنے تو وہاں پر مخطوطے جمع ہیں۔ ان کا بیٹا بھی جو ہے سید محمود مارسی، بہت ہی میری طبیعت ان سے مل کر خوش ہوئی ہے، ایسی کوئی لائبریری میرے ان کی حد تک پاکستان میں موجود نہیں۔ اس کے علاوہ پھر آیت اللہ واعظ زادہ خراسانی، ان سے تو میں پہلے بھی متاثر تھا، یہاں آئے تھے، ان کی شرافت، ان کی وجاہت، ان کی متانت۔ میں 10واں نقطہ جو پازیٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایران اپنی معیشت کو بنیاد سے تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، سر توڑ کوشش، انڈسٹریلائزیشن۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں، اب جو بھی ان کا بائیکاٹ ہے اور جو بھی جس طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں، وہ ایک شخص جو ہے یا ایک فرد بھی اس حالت میں ہو تو وہ اپنا پورا زور جو ہے، اس کے ریزرو جتنے بھی باڈی میں ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال بڑی تیزی سے ہو رہا ہے۔ 11ویں اور 12ویں بات، عربی زبان سے مجھے جو شغف وہاں نظر آیا ہے، کسی اجمی ملک میں وہ شغف نہیں ممکن، پاکستان میں تو 100واں حصہ بھی نہیں، ہمارے علماء بھی عربی میں گفتگو اور تقریر پر اس طرح سے قادر نہیں ہیں، ہم سے تو بہت بہتر افغان ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن ایران میں، حالانکہ شاہ کے زمانے میں عربی کے خلاف مہم چل رہی تھی، جدید فارسی کو عربی الفاظ سے پاک کیا جا رہا تھا، لیکن یہ کہ اب دوبارہ عربی کی طرف ان کا رجوع نمایاں طور پر ایران میں نظر آ رہا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ علامہ اقبال سے محبت اور ان کے فکر سے متاثر اور متفق ہونے کا معاملہ، یہ پورے ایران میں آپ کو نظر آئے گا، دانشوروں میں بھی، علماء میں بھی۔ اقبال لاہوری، جیسے ہم سعدی شیرازی جب کہتے ہیں تو ہماری جو ایک سعدی کے لیے جو ایک محبت ہے، جو ایک خلوص ہے، جو ایک اس کو پوری کی پوری اس ایک لفظ میں آئے، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، تو اقبال لاہوری وہ گویا کہ اس انقلابی جو بھی جن کا فکر تھا اس کے اندر، ان کی محبت جو ہے رچی بسی ہوئی ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ یہ بات صرف یک رخی ہو کر رہ جائے، اس لیے تیزی کے ساتھ میں جو 6 منفی نکات ہیں وہ بھی بیان کر دوں، مثبت کے ساتھ منفی، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ اسے اگلی دفعہ کے لیے رکھ لوں، لیکن بہتر مجھے محسوس ہو رہا ہے چند منٹ بڑھ بھی جائیں تب بھی یہ بات مکمل ہو جانی چاہیے۔ پہلا منفی تاثر میرا یہ ہے کہ وہاں عوام میں بشاشت اور امنگ اور ولولہ یہ شے نظر نہیں آتی، عام طور پر افسردگی ہے، کچھ خوف زدگی کسی کہتی ہے، پورے ماحول ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام شیعہ مزاج یہی ہے، حضرت فاطمہ کے بھی جو مصائب رہے یا مشکلات رہی، حضرت علی کے بارے میں بھی ان کے خیال میں جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، حضرت حسین کربلا کا پورا واقعہ، یہ کچھ شیعہ مزاج کا ایک عمومی اثر بھی ہے۔ لیکن دوسری بڑی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ چونکہ علماء کی حکومت ہے اور پاسداران انقلاب کا وہاں دبدبہ ہے، غلغلہ ہے، عوام کے احساسات کے اندر بنیادی طور پر تبدیلی اتنی نہیں آ سکی ہے کہ مثبت طور پر اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں، تو گویا کہ ایک طرح کا جبر کا سا ماحول جو ہے وہ وہاں پر تاری ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم نے جہاں تک محسوس کیا ہے، انقلاب ایران کی حمایت یا اس کے حق میں اثرات اور جذبات و احساسات عام ایرانیوں میں نفوذ نہیں کر رہے، بڑھ نہیں رہے، بلکہ ہمارا اندازہ تو یہ ہوا کہ گھٹ رہے ہیں۔ ویسے اس میں ہم نے وہاں پر جو لوگوں سے بات چیت کی اور میں نے ڈائریکٹ کوشچن کر دیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر عوام کی تائید بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو پہلے تو بھنچکا سے رہ جاتے تھے کہ اس سوال کا جواب ایسا براہ راست سوال کر دیا گیا ہے تو بڑا مشکل ہے. پھر کچھ گول مول توجیحات, مثلا ایک یہ کہ چونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے ہم اب ڈیولپمنٹ پر خرچ کر رہے ہیں, پہلے شاہ جو ہے وہ سارا جو ہے عوام کی بہبود کے اوپر ہی اور ان کی عیاشیوں پر لگاتا تھا تو وہ اثرات ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے خیال میں عوامی سطح پر تائید بڑھ رہی ہے. یعنی یہ ساری باتیں کہنے کے بعد وہ آخری بات وہ کہتے تھے, لیکن ہمارا اپنا تاثر جو میں بیان کر رہا ہوں دیانتاً وہ یہ ہے کہ وہ بڑھ نہیں رہی بلکہ گھٹ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیعیت اور سنیت کے مابین توازن و اعتدال وہاں بہت کم. نعرے لگانا اور ہے, لا سنیہ لا شیعیہ, اسلامیہ اسلامیہ, لا شرقیہ لا غربیہ, اسلامیہ اسلامیہ, یہ نعرہ تو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر لگا ہے, برطانیہ میں لگا ہے اور امریکہ میں کانفرنسوں میں لگا ہے اور پھر ایران میں لگا, ہر جگہ لگا ہے. لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ نمبر ایک, جدید دانشوروں میں تو یہ اعتدال کافی موجود ہے, اس لیے کہ وہ اس طرح کے کٹر مولویانہ ماحول میں ان کی پرورش نہیں ہوئی ہوتی, ان میں اعتدال ہے. جن سے بھی ہماری ملاقات ہو سکی ہے, زیادہ جنرلائز میں نہیں کرنا چاہتا لیکن محسوس ہوتا کہ ان میں مقدار زیادہ ہے معتدل ہونے کا. علماء میں سے بھی بعض میں ہے, اکثر میں نہیں, اور عوام میں تو بالکل وہی جو بھی جو آپ کہیں کٹر شیعہ قائد ہیں وہ پوری پختگی کے ساتھ موجود ہیں, ان میں اعتدال کی کوئی ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے. وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو غالی شیعہ موقف ہے وہ یہ ہے, امام اول بھی حضرت علی, ولی بھی حضرت علی, وصی بھی حضرت علی, اور خلیفت و رسول اللہ بغیر بلا فصل بھی حضرت علی. نتیجتاً حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کی خلافتیں جو ہیں وہ غاصبانہ خلافتیں تھیں, اور حضرت علی نے اگر بیعت کی ہے تو تقیہ کے ساتھ کی ہے, دل سے نہیں کی. یہ غالی شیعہ موقف ہے, عوام میں یہی ہے, علماء میں بھی ہے, اگرچہ بعض علماء اس سطح سے اوپر آ گئے, دانشور لوگ اس سے کافی اوپر ہیں. ان کا موقف یہ ہے کہ جب حضرت علی نے, جو دانشور اور دو علماء میں سے کچھ لوگ اوپر آئے ہیں اس سطح سے اعتدال کی طرف میں, ان کا موقف یہ سامنے آیا کہ جب حضرت علی نے بیعت کر لی تو گویا کہ انہوں نے خود خلافت تفویض کر دی حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کو, لہذا ہم بھی ان کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں. یہ زیدیہ کا موقف ہے, گویا کہ وہ حضرت علی کے موقف کو تقیہ پر مبنی نہیں سمجھتے بلکہ حکمت کے تحت, مصلحت کے تحت کہ انہوں نے خود تفویض کی ہے اپنی آزادانہ رائے سے. ایک خاص واقعہ جو ہوا اس سبب میں پیش آیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک عالم دین جن کی ویسے میرے دل میں بڑی قدر ہے, انہوں نے رات کو میری گفتگو ہو رہی تھی تو جب میں نے ڈائریکٹ یہ سوال کر دیا, ہی واز ناٹ پریپیئرڈ, تو فوراً جو ان کی بات آئی وہ دیکھو تو غصب کیا گیا, حق انہیں کا تھا. اب دوبارہ صبح بھی میری ملاقات ان سے ہونی تھی اور ہوئی, وہ رات بھر سوچتے رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا بات کہی ہے, اور یہ آئے تو ہیں سنی آدمی ہے, پاکستان سے آئے ہیں, یہ کیا تاثر لے کر جائیں گے. صبح کو پھر انہوں نے ذرا تفصیل کے ساتھ اپنی بات بیان کی اور ایک بات بڑی میں سمجھتا ہوں ذہانت پر مبنی ہے جو انہوں نے کہی. کم ہم اس بات پر جمع ہو سکتے ہیں کہ امامت اور ولایت تو اول روز سے حضرت علی ہی کی ہے, لیکن جیسے ہم نے جدید ایران میں کیا ہے کہ ایک حکومت ہے, پارلیمنٹ ہے, انتخابات ہیں, صدر ہے, وزیر ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن دوسری طرف ہمارا جو ہے ولایت فقیہ کا مسئلہ ہے, علماء کی ایک وہ ہے باڈی ہے, اس میں پھر یہ کہ جو ہمارے خامنہ ہی ہیں وہ رہبر ہیں, تو گویا کہ حضرت علی کو تو سمجھا جائے, گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں کہ خامنہ ہی کی جگہ پر, اور ابوبکر اور عمر کو سمجھا جائے رفسنجانی کی جگہ پر, تو ان میں مفاہمت تو ہے, آخر ان دونوں کے مابین توافق ہے اور ان کے درمیان مفاہمت ہے, تبھی حکومت چل رہی ہے, ایران کا نظام چل رہا ہے, تو کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ جس پر ایک اتفاق ہو جائے. لیکن یہ بھی میں نے چاہا ہے کہ آپ کو بتا دوں, اگر جس کے بارے میں میری اپنی رائے ہے جو وقت ہوا تو میں بعد میں بیان کروں گا, لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے, اسے مثبت میں آنا چاہیے تھا. وہاں کی اذان اور اقامت میں حضرت علی کے لیے جو اضافی الفاظ آتے ہیں, ولی اللہ اور اس کے ساتھ حجت اللہ کے الفاظ تو ہیں, خلیفتہ بلا فصل نہیں, یہ یہاں کی اذان جو ہے اہل تشیع کی, وہ خلیفتہ بلا فصل, اگر حضور کے خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہے تو لازمن حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان کی خلافت باطل اور غاصبانہ بن جاتی ہے. وہاں کی اذان اور اقامت میں یہ جملہ موجود نہیں. یہ بڑا مثبت نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے، اور یہ اعتدال کی طرف ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ترمیم ابھی کی گئی ہے، اگر پہلے سے تھی تب بھی ایک پازیٹو پوائنٹ ہے کہ ایرانی شیعیت کچھ اور ہے عوامی سطح پر اور پاکستانی شیعیت کچھ اور ہے، اور اگر اب کی گئی ہے تو ابھی ایک پازیٹو نقطہ ہے کہ وہ گویا کہ اعتدال کی طرف کچھ نہ کچھ جو ہے پیش قدمی کر رہے ہیں. تیسرا میرا جو منفی ایک رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک، اور اس میں ہم اور ہمارے ہاں کے مذہبی طبقے بھی ان کے ساتھ شریک ہیں بالکل، فقہ کے معاملے میں جمود ہے. چونکہ یہ حکومت جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں علماء کی حکومت ہے، اور علماء کے ہاں فقہ کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ہے، ان کے ہاں بھی ہے. اب فقہ دونوں جو ہے دور ملوکیت کے اندر پروان چڑھی ہیں، لہذا اس اعتبار سے مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا ہے کہ فقہ جعفری کے اندر بھی دور الوفیت کے اثرات موجود ہیں. جیسے ہمارے ہاں امام اعظم نے فتویٰ دیا کہ مزارعت حرام، امام مالک نے فتویٰ دیا مزارعت حرام، امام شافعی نے فتویٰ دیا مزارعت حرام، لیکن صاحبین نے مزارعت کے جواز کا فتویٰ دیا. ملوکیت کی ایک چھاپ پڑی، چاہے آپ اسے رول آف نیسیسٹی کہیں، مجبوری کہیں، جب ملوکیت آئی گئی تو اب کیا کریں، جیسے مارشل لا آ جاتا ہے تو سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے، اسی دور میں معلوم ہوتا اثرات ہیں. تو اس میں جو مزارعت اور مزاربت کے ضمن میں بھی معاملات کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں کہ ان کا بھی بینکنگ سسٹم اور نظام معاشیات و اقتصادیات تقریباً وہی اتنا ہی اسلامی ہے جتنا کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہاں اسلامی کیا گیا، یعنی وہ نام کا اسلامی ہے، اس میں واقعتاً جو پولیٹیکو سوشو اکنامک جسٹس ہے، جو نظام اسلام کا جو اصل جو حصہ ہے وہ اس میں موجود نہیں. چوتھے منفی مشاہدہ میرا یہ ہے، اور یہ ذرا بات سخت بھی ہے، جہاں تک تو دستور میں طے ہے کہ فقہ ایک ہے کہ جو آفیشل ہے پبلک لا اس کے مطابق ہوگا، اور باقی لوگوں کو اپنی پرسنل لا میں اپنی اپنی فقہوں کی پر عمل کرنے کی آزادی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو عمل ہے، ہم نے نماز پڑھی ان کے ساتھ، ہم نے ہاتھ باندھے ہیں چھوڑے نہیں، ہم نے اپنے سامنے سے وہ جو ٹکیاں رکھی ہوتی ہیں خاکے کربلا کی وہ اٹھا کر علیحدہ کر دی ہیں، وہ حیران تو ہوئے لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو گویا کہ آزادی تو وہ مانگ رہے ہیں، ہمارا اپنا مسئلہ ہے اس کے مطابق نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو غالباً ہے. لیکن یہ جو ان کا موقف ہے جو کہتے ہیں کہ جہاں شیعہ اکثریت ہو وہاں ہم سنی مسجد نہیں بننے دیتے، بلکہ سنیوں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ شیعوں کے پیچھے ہی نماز پڑھیں اپنے طریقے پر، اور جہاں سنی اکثریت ہو وہاں ہم کوئی شیعہ مسجد نہیں بننے دیتے بلکہ شیعوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سنیوں کے پیچھے پڑھیں نماز پڑھیں اپنے طریقے پر، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ نماز میں اتنا فرق نہیں ہے کہ ساتھ نہ پڑھی جا سکے، وہ پہلے قیام اور پھر رکوع اور پھر قیام اور پھر سجدہ اور پھر جلسہ اور پھر سجدہ، وہ سارے ارکان وہی ہیں، لیکن یہ کہ اس پر عمل نہیں ہے. چنانچہ ہم نے تحقیق بھی کی، وہاں کے ایک سنی عالم دین نے بھی اس کی تصدیق کی، کچھ اور ذرائع سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ بلوچستان جو ہے ان کا ایران کا، اس میں وہ شیعہ مساجد پہلے سے قائم ہیں، وہ بھی ہیں اور اب بھی بنتی ہیں، اور وہاں کے شیعہ سنیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن تہران میں وہ کوئی سنی مسجد بنانے کی اجازت نہیں دے رہے. چنانچہ سنی جو بھی ہیں ہمارے سفارت خانے والے، وہ بھی اپنے ہاں ایک سکول ہے بہت ہی، یعنی سمجھیے کہ بہت اچھی حالت میں بھی نہیں ہے، اس کے لیے بڑی عمارت پاکستان خریدنا چاہتا ہے، اس کی بھی کسی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی ہے، لیکن یہ کہ اسی میں وہ جمعہ اپنا ادا کرتے ہیں، اور جو مسجد وہاں بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اگر تو بات یہ ہوتی کہ بلوچستان میں شیعہ مسجد نہ ہوتی اور نہ بنانے دی جاتی، معلوم ہوا کہ اب بھی بن رہی ہے. لیکن اس کے ضمن میں میری ایک یہ ہے کہ حسن ظن سے میں کام لے رہا ہوں کہ شاید عوام جو شیعہ ہیں ان کے اندر چونکہ ابھی وہ اعتدال پیدا نہیں ہو سکا ہے، شاید اس کا لحاظ کر رہے ہوں، لیکن بہرحال ڈی فیکٹو جو سچویشن ہے وہ یہ ہے. اور میرے نزدیک جو آزادی انہوں نے دی ہے اس کے حوالے سے اگر وہ پرسنل لا میں پوری آزادی دیتے ہیں تو انہیں پھر سنی مسجد بنانے کی اجازت دینی چاہیے. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ میرے نزدیک جو جدید اسلامی ریاست خلافت علی منہاج النبوت کی ہوگی، اس کا جو تصور میں نے خطبات خلافت کے اندر تفصیل سے پیش کر دیا ہے، وہاں دونوں چیزیں اس کے برعکس ہیں. ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر وہ تھیوکریسی ہے، علماء کی حکومت ہے. ثانیاً وہ وحدانی حکومت ہے، یونٹری حکومت ہے. اور میں ان دونوں کو صحیح نہیں سمجھتا، تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ میرے نزدیک تھیوکریسی والا معاملہ اس دور کے روح عصر کے منافی ہے. اسی طریقے سے یونٹری گورنمنٹ، یہ روح عصر کے منافی، فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور گراس روٹ لیول تک ڈسٹریبیوشن پاور کی، اتھارٹی کی. وہاں پروونسز میں کوئی اسمبلیز نہیں ہے، صرف گورنر ہے اپوائنٹڈ بائی دی سینٹرل گورنمنٹ بس. تو گویا کہ وحدانی یونٹی طرز کی حکومت ہے. تو میرا ان سے ان دونوں چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن میں نے وہیں پر یہ شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی جبکہ بعض علماء سے گفتگو ہوئی کہ ہمیں خطبات خلافت کا فارسی ترجمہ جلد از جلد کر کے شائع کر دینا چاہیے تاکہ وہ وہاں پہنچ جائے، تاکہ ہمارے نظریات سے وہ بھی تو واقف ہو جائیں کہ ہم جو ہیں وہ کس طرح کا تصور رکھتے ہیں، مستقبل کی خلافت اسلامی قائم ہو تو وہ کس طرح پر ہوگی. آخری بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، میرا خیال ہے اس دھرنے کے بارے میں چند جملے کہہ دوں، مجھے اجازت دیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہم سب کو کرنا چاہیے کہ رسید ابود بلائے ولے بخیر گزشت، کوئی حادثہ ایسا نہیں ہوا، دھرنا کامیاب ہو گیا. اور اس میں میں مبارکباد دیتا ہوں قاضی حسین احمد صاحب کو بھی، ان کے جماعت کے کارکنوں کو بھی. میرے اس خیال کی توثیق ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس بڑی تعداد میں مخلص کارکن موجود ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ جس طریقے پر وہ استعمال ہو رہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، مخلص کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ہے. لیکن میں ان کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. پولیس نے پسپائی قبول کر لی اور فائرنگ نہیں کی، ورنہ یہ کہ جھوٹی عزت نفس کہ کیا یہ بات خبر میں اخبار میں آئے گی کہ پولیس بھاگ گئی اور پولیس نے رستہ دے دیا اور ہمیں شکست ہو گئی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی، اللہ جانے ڈیل ہوئی ہے تب بھی اچھی ہوئی ہے، صلح حدیبیہ بھی ہوئی تھی تو اچھی ہوئی تھی نا، اس میں کوئی بری بات تو نہیں تھی، ڈیل ہی تھی وہ بھی. باقی جماعت اسلامی اور قاضی صاحب سے میں کہوں گا کہ پھر سوچیں کہ ان مخلص کارکنوں کو کس طرز پر استعمال کیا جانا چاہیے. ان کے لیے وہی سہم قاتل لائبل ہونا چاہیے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. طاقت ہے، الیکشن میں آپ زیرو ہیں اور اس کام میں آپ بہت کامیاب ہیں، لیکن اس کام کو صحیح نہج پر استعمال کریں، صحیح ہدف بنا کر استعمال کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.